نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے چھوٹے اعمال بڑا ثواب قیام و صیام حج اور عمرے اور جہاد کے ثواب کے برابر اعمال ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ابھی تک ہم نو کام کر چکے نو کی بات کر چکے آج ہم دسواں عمل لیں گے بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ ہے رباط کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا رباط میں حصہ لینا ایک ماہ کے قیام اور روزوں سے زیادہ ثواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور قیام کرنے یعنی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر وہ پہرا دینے والا اس عمل کے دوران فوت ہو گیا اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور وہ قبر میں فتنوں یعنی آزمائشوں سے محفوظ رہے گا اب یہ رباط کیا ہوتا ہے تھوڑا سا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے اصل میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی چاروں طرف دشمنیاں تھیں اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ خوف کے حالات قائم کیے گئے حتیٰ کہ ایک رات آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو آج کی رات میرے گھر کا پہرا دے اور میں آرام سے سو سکوں ذرا سا کھٹکا بھی آتا تھا مدینہ میں ارد گرد سے تو لوگ سوچنے لگ جاتے تھے کہ دشمن آ گئے اس کے بہت سارے واقعات ہیں اب وہ دور تو وہ دور تھا آج کے دور میں اس کو کیسے لیں گے تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی ایک ہوتی ہیں علاقائی سرحدیں علاقے جیسے صرف مثال دینے کو سمجھاؤں گی پاکستان اور انڈیا دو ہمسایہ ملک ہیں تو پاکستان کی سرحد یا باؤنڈری وال جو انڈیا سے لگتی ہے تو وہاں ہر وقت فوجی ہوں گے نا اسی طرح انڈیا کے فوجی بھی ہوں گے پاکستان کی طرح پاکستان کے فوجی ہوں گے اب وہ کیوں کھڑے ہیں کچھ نہیں ہو رہا صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ دیکھتے رہے اگر کسی وقت کوئی اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو پاکستانی فوج پوچھے گی اگر کوئی اسی طرح انڈیا کی طرف جانا چاہے گا بغیر اجازت کے تو انڈیا والے پوچھیں گے تو کسی مسلمان کا کسی اسلامی ملک کی سرحدوں پر پہرا دینا اس کو رباط کہتے ہیں اور آپ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تو وہاں جو لفظ رابطو ہے اس میں رباط بھی آتا ہے بہت خوبصورت عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے ابھی آج میں اور آپ اس کو اتنے پرسکون ماحول میں اپنے گھروں کے کمفورٹ میں بیٹھ کر محسوس نہیں کر سکتے لیکن اگر کبھی کسی کے منہ سے آپ نے سنا ہو جو بالکل بارڈرز کے قریب رہتے ہیں ہماری اپنی فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو جموں کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے یا مقبوضہ کشمیر کا نام آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا اسی طرح آپ نے واہگہ بارڈر کا نام سنا ہوگا پھر اسی طرح سیالکوٹ بارڈر جو ملتا ہے یہ کوئی نئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں تو جو لوگ بالکل بارڈرز کے قریب رہتے ہیں وہ اپنی بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں کہ کئی دفعہ گولیوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں کیونکہ دیکھیں جیسے دنیا میں کسی بھی ملک میں حکومت رولز تو بناتی ہے نا یہیں دیکھ لیجئے کیا فرانس حکومت نے رولز نہیں بنائے ہوئے لیکن جو من چلے ہوتے ہیں وہ رولز کو بریک کرنا چاہیں گے جو کبھی اوور سپیڈنگ کی صورت میں کبھی ریڈ لائٹ پہ نہ کھڑا ہونا تو عام دیکھیے کہ ذرا سا چھوڑ دیجئے تو لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں نا ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے اسی طرح جہاں سرحد ہے جہاں دوسری طرف ہے ہی دشمن تو وہاں کوئی فساد کیوں نہیں پھیلائے گا وہاں تو بہت زیادہ خطرے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رباط کر لے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ رباط کی خاطر اپنے ڈیرے سرحدوں پر لگا لیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہم رہیں گے یا بدر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کو قیامت کے دن فرشتوں کے سلام کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر کی یہ طویل روایت ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ آخر کیوں اتنا اجر کیوں ہے جہاد کا اور صحابہ کرام کی نظریں کیوں جنت کی طرف لگی رہتی تھیں؟ کبھی کہتے تھے میں احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کبھی کہتے تھے میں کھجوریں کھاتے ہوئے کیوں وقت ضائع کروں؟ آخر ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی دلیل تو تھی نا۔ تو اس کی حدیث پڑھ کے سناتی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ چلیے آپ اور میں بھی سوچتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ جس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے نا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیتہ سا رکھ لیتے ہیں کہ اب اس کی نقاب کشائی ہوگی، اب یہ فیتہ کٹے گا، پھر پہلے کوئی مشہور شخصیت کسی جگہ جاتی ہیں، کوئی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، کسی بلڈنگ میں جانا ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جاتا جانتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ یا کرام کو اگر کوئی بات پتہ بھی ہوتی تھی تو وہ بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے تھے۔ فائدہ کیا ہوتا تھا اس کا؟ کہ وہ مزید علم لے لیتے تھے۔ جو پہلے ہی کہتے جی سب پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، پہلے سے ہی آتا ہے، تو اگلا بندہ اس سے زیادہ تو نہیں بولے گا نا، وہ کہے گا ان کو تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام میں ایک تو عاجزی تھی اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ مزید علم لینے کے حریص تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ واقعی ہمیں نہیں پتا، یا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے، تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو بات ہے وہ بہت ہی انسان کا دل ہلا دیتی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء اور مہاجرین کا گروہ ہوگا، جو سرحدوں پر پہرا دیتے ہوں گے، جن کے ذریعے ناپسندیدہ امور یعنی دشمن کی طرف سے آنے والی مصیبت سے بچا جاتا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک فوت ہوگا اور اس کی حاجات اس کے سینے میں ہوں گی، پتہ نہیں بھوکا مرے گا، پتہ نہیں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، یعنی دل میں بھی کتنی تمنائیں تھیں، چاہتا تو محنت کر کے وہ کما لیتا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ نہیں اپنی ذاتی ضرورتوں کو سینے میں لیے ہوئے مر گیا، وہ ان کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو۔ فرشتے کہیں گے اے رب، ہم آسمانوں کے رہنے والے، یعنی ہماری تو اتنی شان ہے، آپ کی مخلوق میں سے منتخب لوگ، کیونکہ فرشتوں کا مقام بڑا، آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی فرشتے حکمت سمجھ نہیں پائیں گے کہ غریب، مہاجر، کٹے پھٹے جسموں والے، پتہ نہیں کپڑے بھی جسم پہ پورے ہیں نہیں، تو کیا ہم ان کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے، یہ سرحدوں پر پہرا دیتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور یعنی دشمن کی طرف سے آنے والی مصیبت سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی خواہشات سینوں میں ہی لیے مر جاتے تھے، انہیں پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 2 میں 168 اور 6570 نمبر سے اس کا حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ذرا سے اس پہ غور کیجئے، دنیا میں عموماً لوگ وہ نیکیاں نیکی سمجھتے ہیں جو بڑی پروٹوکول والی ہو، عمرے پہ کوئی جائے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دو۔ کسی کے ساتھ تھی تو بڑی پیاری بچی ہے، تو مجھ سے کچھ چیزیں پوچھ رہی تھی کہ یہ جائز ہے وہ نہیں۔ جب نیا نیا ایمان اندر آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اندر ایک ہتل پتل تو شروع ہو ہی جاتی ہے نا، تو کہنے لگی مجھے کسی نے آفر کی ہے کہ میں کوئی نعت پڑھوں تو مجھے بتائیں نعت پڑھنا کیسے۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا کہ نعت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو خیر وہ مجھ سے پھر آؤٹ آف کیوریسٹی پوچھنے لگی، اچھا یہ ٹھیک ہے وہ ہے، تو اس کے پاس سی ڈی تھی، تو کہتی میرے پاس ایک ہے، مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلے پلے کریں۔ جب انہوں نے پلے کیا تو وہ پیچھے دف تھا یا کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، بہرحال انہوں نے کہا دف ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ اس قسم کے نعت کے بول تھے، سخیوں میں مدینے کو جاتی ہوں، مجھے پھولوں کے ہار پہناؤ، کچھ اس قسم کا وہ ٹون بھی بڑی اچھی جیسے شادی کے گانوں کی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ایک آدھا بول سنا اس میں، چونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو وہاں کہا کہ دیکھے کہ ہم مدینے جاتے ہوئے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ سوچے ذرا، ہمارا کلچر ہی یہ ہے نا، کوئی حج کرنے جاتا ہے ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی جاتا ہے آتا ہے گفٹ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صحیح اللہ کو یاد کرنے والوں کو بعض مولوی اور ملا کے نام سے ٹال دیتے ہیں۔ تو ہمارے کلچر میں بعض دفعہ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी ऊपर ऊपर रहती हैं। कोई 1,000 यूरो का चेक दे दे, हम कहेंगे वाह कितनी अच्छी नेकी की। यहाँ जिस नेकी की बात है ये क्या है, इसको समझिए। और आज के दौर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। आप देखिए कि पहले दुश्मन सरहदों के रास्ते से अंदर आते थे ना, दू बदू लड़ाई होती थी मक्का से मदीना में, या मदीना से आगे तबूक की तरफ चले तो सरहदों पर रातों को फौजी पहरा देते थे कि दुश्मन अंदर ना घुस जाए, क्योंकि उस वक़्त दुश्मन ने जो नुकसान देना होता था ना, वो फिजिकली सरहदों से गुजर के आता था ना, फिर ही हमला होगा। आज के दौर में ये क्या है, ये तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आज दुश्मन को बॉर्डर क्रॉस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हवाओं में से आ जाएगा, वो जहाज़ों के ज़रिए बम फेंक के चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं से किसी हेलीकॉप्टर से गुजर जाएगा, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर आज भी दुनिया के वो सारे मुस्लिम मुल्कों के बॉर्डर्स अगर खाली कर दिए जाएं, तो आप ज़रा सोचें कि फिर हालात क्या हों। अभी कोई किसी को जीने नहीं देता, एक से दूसरे मुल्क की लड़ाइयाँ, उसकी तो शान ही अलग है, लेकिन दूसरी जो सरहदें हैं आज की, वो कौन सी हैं? ज़हनी सरहदें, इंटेलेक्चुअल वॉर है। मुसलमानों की सोच को बदल दो, इनके बच्चों को अपने दीन पर शक आने लगे, ये सवाल करने लगे कि आपको क्या पता कि मुसलमान ही ठीक होते हैं, आपको क्या पता इस्लाम ही सच है। आप देखिए ना कितनी तेज़ी से हमारी सोचें बदलती जा रही हैं। कल पता नहीं किसी एक बात पे मैं सोच रही थी कि हमारे कल्चर में तो ये कोई अनहोनी बात ही नहीं थी कि बड़े बुजुर्ग घर में हों और बहू बेटियां दुपट्टे सरों पे ना लें, या पर्दा और हिजाब और दुपट्टा, यानी शर्मो हया ना सिर्फ ये कि हमारे दीन का हिस्सा थी, हमारे कल्चर का भी हिस्सा थी। सच है कि नहीं है? आप में से हर एक को अपने बाप की, दादा की, किसी को सुसर की, किसी को अब्बा जी की कोई ना कोई बात जरूर याद होगी। कल जो बाप को देखकर बेटी का रवैया होता था, या बाप की मौजूदगी में जिस हाल हुलिये में बेटी होती थी, आज के दौर में क्या एक नेक बाप और एक अच्छी बेटी भी क्या उस शर्म और हया से एक दूसरे को दिखते हैं? भाई बहन का रिश्ता कितना मुकद्दस था, भाई हमेशा घूरते ही रहते थे। जो बेचारी अनमैरिड बहनें होती थी वो दुखी होती थी भाइयों के जुल्म से, अंदर जाओ बाहर चलो सीधी हो जाओ, कैसे खड़ी हो, इधर क्यों गई थी, डांटी पड़ती थी। मैं नहीं कहती कि नाजायज डांट खानी चाहिए, लेकिन ये ऑब्वियस था, बाप से ज़्यादा लड़की बेटियाँ बाज़ दफ़ा बड़े भाइयों से डरती थी। तो ये हमारा कल्चर भी था और ये हमारा मिजाज था। अब क्या हो रहा है दिन ब दिन, इसको सोचने की ज़रूरत है। क्या वही नहीं हो रहा कि जिसको कहते हैं कि जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो याद रखिए, हर दौर में मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत करना, दुश्मनों को इस्लाम के कवानीन दिखाना, ये खूबसूरती है इसमें। मैं समझती हूँ ये भी किसी जिहाद से कम नहीं है, और इसके लिए जो जिहाद है वो इल्म का जिहाद है। आज के दौर में हम सब को इस इंटेलेक्चुअल जिहाद के लिए तैयारी करनी चाहिए। राह चलते कोई आपको रोक के पूछ लेता है कुरान में क्या है, राह चलते कोई आपके नबी पर कोई बात कह देता है, हम मुंह देखते रहेंगे? मैं कहती हूँ आज के माँ बाप को तो अपनी जिम्मेदारी को कसरत से समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने बच्चों की सोच इतनी स्ट्रांग ना की कि किसी के इस्लाम के खिलाफ बोले हुए किसी जुमले का जवाब बर वक्त ना दे सकें, तो यकीन करें कि परेशान हो जाएंगे, एम्बेरस्ड होंगे, शर्मिंदा होंगे हम अपने दीन पे। तो लिहाजा आप दोनों को सामने रख लीजिए, तो इस्लाम की सरहदों की हिफाजत। सूरत तौबा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वल हाफिजून ली हुदूद इल्ला, तो अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत कौन करता है? दीन वाले करते हैं। हलाल और हराम का फर्क, हराम और हलाल का। तो फिर 10वां अमल हमने क्या पढ़ा, अल्लाह के दीन का दिफा करना, जान से लगाकर, वक्त लगाकर, माल लगाकर सरहदों पे खड़ा होना पड़े, बहुत बड़ी बात है। और आप कहते हैं एक रात जो बंदा अल्लाह के दीन के दिफा में जाग जाए, अल्लाह उन आंखों पे जहन्नुम की आँख हराम कर देता है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे।